السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب الاذان، اذان کے مسائل. بیچ والی جو احادیث ہیں وہ ڈراپ کر دینی ہے کیونکہ وہ ریپیٹڈ ہیں. حدیث نمبر 690 سے دیکھیے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم لوگ کتاب الاذان پڑھ رہے تھے، اور کتاب الاذان میں امام بخاری بہت ساری ایسی چیزیں لائے ہیں جو نماز ہی سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی صرف اذان کے بارے میں نہیں ہے اس میں بلکہ نماز کے بارے میں بھی ہے کہ رکوع، سجدہ، یا امام جب کچھ کہے تو کیسے اس کا جواب دیا جائے، یا کچھ غلطی ہو تو کیا کیا جائے. تو امام کے پیچھے مقتدی کب سجدہ کریں؟ حدیث 690. انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، جب امام سجدہ کرے تو تم لوگ بھی سجدہ کرو. ہم سے مسدد بن مسرحت نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے سفیان سے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو اسحاق نے، کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن یزید نے، اور کہا کہ مجھ سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا. وہ جھوٹے نہیں تھے بلکہ نہایت ہی سچے تھے. انہوں نے بتایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو ہم سے کوئی بھی اس وقت تک نہ جھکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہ چلے جاتے، پھر ہم لوگ سجدے میں جاتے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز امام کی پہلے ہونی چاہیے، اس کے بعد مقتدی کریں گے. جیسے کہ ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو امام پہلے جاتے ہیں رکوع میں، پھر وہ اٹھ کر کھڑے ہوں گے، اس کے بعد پھر مقتدی کھڑے ہوں گے. یعنی کوئی بھی کام امام کے ساتھ یا امام کے پہلے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ امام سے تھوڑا بعد ہی کرنا چاہیے، ورنہ وہ اس کی یعنی نماز کی صحیح روح یا پھر صحیح اطاعت ثابت نہیں ہوگی امام کی. کیونکہ آگے والی حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھا دینا، اس کا گناہ کتنا ہے. ہم سے حجاج بن منہان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے، اور انہوں نے محمد بن زیاد سے، اور کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا، کیا تم میں وہ شخص جو رکوع یا سجدے میں امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کے سر کی طرح بنا دے، یا اس کی صورت کو گدھے کی سی صورت بنا دے؟ اب آپ سوچیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے. یہ کتنی یعنی ایک مثال دی گئی ہے جو کہ بالکل ناپسندیدہ ہے، کہ اگر کوئی امام سے پہلے سر اٹھا دیتا ہے یا امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں چلا جاتا ہے تو اس کے لیے اتنا گناہ ہو سکتا ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ امام کس لیے ہوتا ہے؟ کہ امام کو فالو کیا جائے، ہے نا. جیسے کہ جب سلام پھیرا جاتا ہے تو اس میں بھی پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر الحمدللہ یہ بات کا علم سب کو ہے، لیکن اکثر جگہ یہ بات کا علم نہیں ہوتا سب کو. تو امام کے ساتھ ہی اکثر لوگ سلام پھیر دیتے ہیں، ہے نا. اس سے کیا پتہ چلا کہ امام کے کہنے کے بعد ہی ہمیں رکوع میں جانا چاہیے، اس کے اٹھنے کے بعد ہی ہمیں سر اٹھانا چاہیے، اور اس کے سجدے میں جانے کے بعد ہی ہمیں سجدے میں جانا چاہیے، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہی ہمیں سلام پھیرنا چاہیے. یہ ضروری ہے. رکوع یا سجدے میں امام سے پہلے سر اٹھانے والے کا گناہ کتنا ہے یہ ہم نے دیکھ لیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں امام سے پہلے سر نہیں اٹھانا چاہیے، اور نہ ہی کوئی حرکت امام سے پہلے کرنی چاہیے جو بھی نماز کا رکن ہے. اب آگے دیکھتے ہیں غلام کی اور آزاد کیے ہوئے غلام کی امامت. جسے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اس زمانے میں غلامی کا بہت رواج تھا، اور غلام کو وہ لوگ اپنے ساتھ بٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. یعنی کچھ جگہ اتنی زیادہ اونچ نیچ اس کا فرق رکھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے الحمدللہ یہ سارے بھید بھاؤ اور سارے یہ جو ڈسکریمنیشن سے سب ختم کر دیا الحمدللہ. ایون غلامی کا ہی خاتمہ ہو گیا اسلام کی وجہ سے. تو ہو سکتا کچھ لوگوں کو اعتراض رہا ہو کہ غلام کے پیچھے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو جی ہاں بالکل پڑھی جا سکتی ہے. اور یہاں پر امام بخاری کو کوئی ایسی واضح حدیث نہیں ملی اس کے لیے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کا عمل ان کو ملا ہے، تو لہٰذا وہ یہاں پر وہی لائے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کی امامت، ان کا غلام زکوان قرآن دیکھ کر کیا کرتا تھا، اور ولد الزنا اور گنوار اور نابالغ لڑکے کی امامت کا بیان. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کتاب اللہ کا سب سے بہتر پڑھنے والا امامت کرائے، اور غلام کو بغیر کسی خاص عذر کے جماعت میں شرکت سے نہ روکا جائے گا. یعنی رسول اکرم کی یہ حدیث وہ بطور دلیل لائے ہیں امام بخاری کہ جو قرآن کا سب سے زیادہ عالم ہو وہ امامت کروائے. اب اس میں رسول اکرم نے یہ نہیں بتایا کہ اچھا یہ فلاں شخص نہ کرے، فلاں شخص نہ کرے، فلاں شخص نہ کرے. مطلب جب آپ نے پرٹیکولر کسی کو منع نہیں کیا تو اس کی اباحت موجود ہے. مطلب یعنی وہ ایسا کوئی شخص، ظاہر سی بات ایک شخص سمجھے، اب زمانے جاہلیت میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے غلط تعلقات قائم کر لیے تھے عورتوں سے، اب اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا تو بچے کا تو کوئی قصور نہیں نا. تو اسی لیے اگر ایسا کوئی بچہ ہے جو کہ غلط طریقے سے یعنی شادی کے بغیر پیدا ہوا، تو آپ اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. اگر وہ نیک ہے اور امامت کے قابل ہے تو وہ بھی امام بن سکتا ہے، کیونکہ گناہ کسی اور نے کیا تھا. دوسری صورت کوئی نابالغ ہے اگر لیکن قرآن کا علم زیادہ رکھتا ہے تو وہ بھی امامت کروا سکتا ہے، اور اسی طرح سے غلام تو بطور اولا کروا سکتا ہے۔ رہی بات قرآن دیکھ کر پڑھنے کی، تو اس کو اکثر علماء نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے، اور اسی بنا پر سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے، کہتے ہیں کہ فرض نماز قرآن سے دیکھ کر نہیں پڑھائی جا سکتی، ہاں نفل نماز پڑھائی جا سکتی ہے، واللہ اعلم۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ عام نفل نماز بھی دیکھ کر نہیں پڑھائی جا سکتی قرآن سے، صرف رمضان میں تراویح ہی پڑھائی جا سکتی ہے، واللہ اعلم۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تراویح نفل نماز ہے وہ دیکھ کر پڑھائی جا سکتی ہے تو دوسری نفل نماز بھی دیکھ کر پڑھی جا سکتی ہے، واللہ اعلم۔ پھر نابالغ لڑکا بھی امامت کروا سکتا ہے اگر وہ زیادہ عالم ہو۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو سالم مولا ابی حذیفہ تھے رضی اللہ عنہ، ان کے قرآن کی تلاوت سن کر رسول اکرم بہت خوش ہوتے تھے، تو ان کو مکہ میں سب سے زیادہ صورتیں یاد ہو گئی تھیں جب حذیفہ وہاں گئے تھے ان کو لے کر رضی اللہ عنہ، تو واپسی پر یا کہا جاتا مدینہ واپس آنے کے بعد وہی نماز پڑھایا کرتے تھے زیادہ، کیونکہ ان کو زیادہ صورتیں یاد تھیں۔ ہم سے ابراہیم بن منذر حزامی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے انس بن ایاز نے، انہوں نے عبیداللہ عمری سے، اور انہوں نے نافع سے، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ جب پہلے مہاجرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بھی پہلے قبا کے مقام اسبا میں پہنچے تو ان کی امامت ابو حذیفہ کے غلام سالم رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ آپ کو قرآن کا سب سے زیادہ علم تھا، یعنی یاد تھا۔ تو اس باب سے کیا نکلتا ہے کہ جب حبشی غلام، جو کہ اوپر کی حدیث میں ایک اور حدیث جو بتائی گئی آپ کو کہ انس بن مالک اس کے راوی ہیں، کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ اپنے حاکم کی سنو اور اطاعت کرو، خواہ ایک ایسا حبشی غلام تم پر کیوں نہ حاکم بنا دیا جائے جس کا سر سوکھے ہوئے انگور کے برابر ہو۔ تو جب حبشی غلام کی اطاعت کا حکم ہوا تو اس کی امامت بطریق اولا صحیح ثابت ہوگی، کیونکہ جو حاکم ہوتا تھا وہی امامت بھی کراتا تھا اس زمانے میں۔ تو بہرحال اس سے کیا پتا چلا کہ چھوٹے بچے بھی امامت کر سکتے ہیں اگر ان کو نماز کا پورا طریقہ آتا ہو یا وہ زیادہ قرآن کے حافظ یا عالم ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر کانسیپٹ کیا ہے کہ پہلی صف میں بچوں کو کھڑے ہی نہیں رہنے دیا جاتا، نابالغ بچوں کو، ہے نا، امامت تو بہت دور کی بات ہے۔ جبکہ کہیں سے ہم کو کوئی حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اکرم نے بچوں کو پہلے صف میں کھڑے رہنے سے منع کیا ہو، یا اگر کوئی بچہ پہلے آتا ہے اور وہ پہلے صف میں کھڑا ہو جاتا ہے اور بڑے لوگ بعد میں آتے ہیں تو کیا ان کی ذمہ داری بنتی کہ بچوں کو کھینچ کر پیچھے کر دیں اور خود آگے چلے جائیں؟ جبکہ پہلا حق کس کا ہے؟ پہلا حق پہلے آنے والوں کا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ بچے جب امامت کروا سکتے ہیں تو پہلے صف میں ضرور وہ کھڑے رہ سکتے ہیں، ان کو پیچھے کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دین میں کتنی آسانی ہے، اور یہاں پر کچھ ایسے سخت اصول نہیں بنائے گئے ہیں کہ جس میں بعض اوقات بچوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، بچے کہتے ہیں کہ ہم پہلے گئے تھے لیکن ہم کو پیچھے سے کھینچ کر پیچھے کھینچ لیا گیا۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے، مطلب بچوں کے دل میں پھر مسجد سے محبت یا مسجد والوں سے محبت کب پیدا ہوگی یا کیسے پیدا ہوگی؟ اگر امام اپنی نماز کو پورا نہ کرے اور مقتدی پورا کریں، ہم سے فضل بن سہل نے بیان کیا، کہا ہم سے حسن بن موسیٰ اشیب نے، اور کہا کہ ہم سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے، کہ زید بن اسلم سے، انہوں نے عطا بن یسار سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، بس اگر امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور اگر غلطی کی تو بھی، یعنی تمہاری نماز کا ثواب تم کو ملے گا، اور غلطی کا وبال ان پر رہے گا، یعنی امام پر۔ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو امام کی نماز میں اگر کوئی کمی رہ جائے یا امام کی نماز میں کمی رہ جانے سے مقتدیوں کی نماز میں کوئی خلل واقع نہ ہوگا جب انہوں نے تمام شرائط اور ارکان کو پورا کیا ہو۔ آپ کو یاد ہے کہ ابھی کچھ سال پہلے مسجد نبوی کے امام نے عین فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے کہا تھا، یعنی اقامت ہو چکی تھی اور پھر وہ واپس گئے کہ ان کو وضو نہیں ہے یا بھول گئے وضو کرنا، جو بھی کچھ رہا ہو، ڈیٹیل نہیں پتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا وہی یہ کرے گا نا، یعنی ان کے سامنے اتنے کیمرے لگے ہوئے تھے، لائیو سیشن شروع تھا نماز کا، ساری دنیا نے ان کو دیکھا ہوگا کہ اچھا وہ وضو کے لیے دوبارہ گئے۔ تو کون کر سکتا ہے ایسا جو واقعی میں تقویٰ والا ہو؟ تو امام کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جو بھی غلطی ہوگی یا جو کمی بیشی ہوگی تو اس کی وجہ سے پھر سارے نمازیوں کا وبال بھی اسی کے اوپر آئے گا، اس لیے بہتر ہے کہ وہ اوائڈ کرے۔ اور اگر امام سے غلطی ہوئی اور اس نے نماز میں ہی اس غلطی کو درست کر لیا سجدے صحف کر کے، تو وہ غلطی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر امام کو یاد نہیں رہا اور مقتدی نے اپنی نماز پوری صحیح طریقے سے پڑھ لی تو پھر مقتدیوں پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، امام سے اس کی پوچھ ہوگی۔ باغی اور بدعتی کی امامت کا بیان۔ باغی مطلب جو، یعنی کسی خاندان یا کسی گروہ سے الگ ہو جائے اور بغاوت کر دے، اور بدعتی تو آپ جانتے ہی ہیں دین میں ثواب کے لیے کوئی نئی چیز ایجاد کرے۔ حسن بصری رحم اللہ کہتے ہیں کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لے، اس کی بدعت اسی کے سر رہے گی، کیونکہ اب آپ کوئی ایسی نئی مسجد گئے، آپ کو تو نہیں معلوم کہ وہاں کے امام کیسے ہیں، ان کے بارے میں آپ نہیں جانتے، تو کیا آپ نماز نہیں پڑھیں گے بجماعت؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس بنا پر کہتے کہ نماز ہی مت پڑھو ایسی مسجدوں میں، تو یہ بالکل غلط بات ہے، پھر تو مسجدیں ویران ہو جائے گی۔ اس وجہ سے آپ کو امام کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے، یا اگر معلوم بھی ہے آپ نماز پڑھ لیں، آپ اپنی نماز پڑھ لیں، اس کی جو بدعت ہے، اس کا جو کام ہے، اس کا وبال اسی پر آئے گا، آپ پر نہیں آئے گا۔ آپ کی سوچ، آپ کا عقیدہ درست ہے تو آپ کہیں پر بھی نماز پڑھتے ہیں، بس یہ کہ وہ صحیح طریقے سے نماز پڑھانے والا ہو۔ امام بخاری نے کہا کہ ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے کہا، ہم سے امام اوزائی نے کہا، ہم سے امام زہری نے حمید بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے عبید اللہ بن ادی بن خیار سے کہ وہ خود عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جبکہ باغیوں نے ان کے گھر کو گھیر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی عام مسلمانوں کے امام ہیں، مگر آپ پر جو مصیبت ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ ان حالات میں باغیوں کا مقررہ امام نماز پڑھا رہا ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کر گنہگار نہ ہو جائیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، نماز تو جو لوگ کام کرتے ہیں ان کاموں میں سب سے بہترین کام ہے، تو وہ جب اچھا کام کرے تو تم بھی ان کے ساتھ مل کر اچھا کام کرو، اور جب وہ برا کام کرے تو تم ان کی برائی سے الگ رہو۔ کسی نے ہسٹری پڑھی ہے، اسلامک ہسٹری، کسی کو اتفاق ہوا پڑھنے کا، کوئی بتا سکتا ہے کہ اس وقت کون نماز پڑھا رہا تھا جب عثمان رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے گھیر رکھا تھا، نظر بند کر دیا تھا؟ نہیں معلوم۔ اشتر نخعی اس کا نام تھا، جو عراق سے جو ٹولہ آیا تھا اس کو لیڈ کر رہا تھا وہ، اور کچھ دن تک مدینہ کی مسجد میں وہ نماز پڑھاتا رہا، اور عثمان رضی اللہ عنہ نظر بند رہے۔ کئی صحابہ ان کے پاس جاتے تھے ملنے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جھگڑا نہ کرنا ان سے، کیونکہ رسول اکرم نے خود فرمایا تھا کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو تم سے تمہاری قمیض چھینے گا، یعنی خلافت، لیکن تم اسے نہ دینا۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ، نہیں خوارج نہیں تھے وہ، خوارج تو علی رضی اللہ عنہ کے وقت تھے، یہ الگ لوگ تھے، خوارج نہیں تھے، نارمل سنی مسلم لوگ تھے یہ لوگ، ان کا کوئی عقیدہ خراب نہیں ہوا تھا، لیکن بس شرارت پسند یا شر پسند تھے سمجھے۔ ہاں، جن لوگوں کا عقیدہ ہی خراب ہو ان کے پیچھے نماز پھر آپ نہیں پڑھ سکتے، جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کا اسلام ہی درست نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ پھر ایسی مسجدوں کو آپ اوائڈ کریں گے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کتنی اچھی بات کہی، آپ دیکھیں کہ اگر وہ نماز پڑھا رہے ہیں تو انہیں مطلب اچھا کام کریں، تو جب وہ اچھے کام کریں تو ان کی پیروی کرو، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو۔ اور کئی صحابہ کرام اسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اشتر نخعی کے پیچھے۔ جب صرف دو ہی نمازی ہوں تو مقتدی امام کے دائیں جانب اس کے برابر کھڑا ہو، یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، جیسے کووڈ میں اس کی بہت ضرورت پیش آئی، جیسے گھر میں اگر دو ہی مرد حضرات ہوں تو اس صورت میں جماعت کیسے بنائی جائے، کون کہاں کھڑا رہے گا، اور پیچھے سب خواتین ہوں۔ تو آپ نے دیکھے، سنا ہوگا، جو لوگ انڈیا پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں پر کانسیپٹ یہ کہ اگر دو مرد ہوں تو ایک قدم پیچھے تھوڑا سا کھڑے ہونا چاہیے جو اس کے سائڈ میں کھڑا ہے، یعنی جو نماز پڑھائے گا، حالانکہ جو دوسرا ہے آدمی وہ اس کے بازو ہی کھڑا رہے گا دائیں جانے، لیکن ایک قدم پیچھے کھڑے ہونے کا کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں۔ دیکھا ہے کبھی آپ نے، کبھی سنا ہے اپنے گھر کے مردوں سے؟ اگر اتفاق سے سمجھے کبھی گھر میں آپ کے فادر یا بھائی یا پھر آپ کے ہسبینڈ اور بیٹے دونوں ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہوں با جماعت، ان کی جماعت مس ہو گئی ہو، تو کیسے پڑھتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کیا؟ دونوں برابر برابر کھڑے ہوتے ہیں، یا جو نماز پڑھانے والا ہے وہ تھوڑا سا ایک قدم آگے کھڑا ہوتا ہے؟ برابر کھڑے ہوتے ہیں، ویری گڈ، ماشاء اللہ، مطلب صحیح ان کی فکر اور سوچ ہے۔ لیکن جہاں پر جو لوگ ایک قدم آگے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ غلط ہیں، اور یہ بات ہم کو اس کی تصحیح کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پر جو ہمارے مرد حضرات ہیں گھر کے، وہ بچپن سے وہاں پر جو چیز سنتے آئے ہیں انڈیا میں، تو وہ اسی کو فالو کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی فقہی مسائل ڈیٹیل میں نہیں پڑھے، نہ ہی حدیث کی کوئی بک پڑھی ہے۔ جبکہ رسول اکرم سے ہمیں کیا ثبوت ملتا ہے کہ عبداللہ بن عباس جب ان کے بازو کھڑے ہوئے تھے، رسول اکرم نے ان کو مطلب لیفٹ سائڈ کھڑے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کو کھینچ کر دائیں جانب اپنے برابر کھڑا کر لیا تھا۔ کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا کہ ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے تھے، اور امام اسے پھرا کر دائیں طرف کر لے تو دونوں میں سے کسی کی بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یعنی اگر ایون کوئی غلطی سے لیفٹ سائڈ میں آ کر کھڑا ہو جائے اور امام اس کو کھینچ کر رائٹ سائڈ میں کر لیتا ہے اپنے، تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا اتنا بہت چلنا نماز میں مجبوری کے تحت جائز ہے، ادھر سے کھینچ کر ادھر کر لیا۔ ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے، اور کہا کہ ہم سے عمر بن حارث مصری نے، عبدالربہ بن سعید سے، اور انہوں نے مخرمہ بن سلیمان سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام قریب سے، اور انہوں نے ابن عباس سے، آپ نے بتلایا کہ میں ایک رات ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کے یہاں سو گیا، اس رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سونے کی باری تھی آپ کی بھی، آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اس لیے آپ نے مجھے پکڑ کر دائیں طرف کر دیا، پھر 13 رکعت وتر سمیت نماز پڑھی اور سو گئے، یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو خراٹے لیتے تھے، پھر مؤذن آیا تو آپ باہر تشریف لے گئے، آپ نے اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ عمر نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث بکیر بن عبداللہ کے سامنے بیان کی، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث مجھ سے قریب نے بھی بیان کی تھی۔ ٹھیک ہے، وضو میں بھی ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، وضو کے مسائل میں رسول اکرم کی باتیں لگتی کہ ان کی آنکھیں سوتی تھی، دل نہیں سوتا تھا، لہٰذا ہو سکتا ہے انہوں نے وضو اس لیے نہ کیا ہو، یا ہو سکتا ہے عبداللہ بن عباس کو لگے کہ رسول اکرم سو گئے حالانکہ وہ سوئے نہیں تھے۔ لیکن ہم عام لوگوں کے لیے تو یہی ہے کہ اگر ہم لیٹ کر ہماری آنکھ لگ جائے تو ہمارا وضو ٹوٹ گیا، ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتا چلا کہ اگر کوئی دو مرد ہو تو دوسرا مرد امام کے دائیں جانب برابر میں کھڑا رہے گا. اگر تین مرد ہو جاتے تو پھر کیا ہوگا؟ سمجھے دو لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور ایک بازو میں کھڑا تھا، بعد میں ایک تیسرا بھی آ گیا، تو وہ ایک جو ہے وہ پیچھے آ جائے گا اور جو دوسرا آیا تھا وہ دونوں مل کر پیچھے ہو جائیں گے. نماز شروع کرتے وقت امامت کی نیت نہ ہو، پھر کچھ لوگ آ جائیں اور ان کی امامت کرنے لگے تو کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ، کتنی حدیث پڑھنے سے کتنی آسانی ہوتی ہے. یقین جانیے کہ جب بہت سال پہلے کی بات ہے، تقریباً 25 سال تو ہو گئے ہوں گے غالباً، ہم لوگ ایک بار کالج گئے تھے تو گھر میں سے ہی کوئی تھا، شاید پتہ نہیں، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے کہ ہسبینڈ تھے یا کون تھے، تو انہوں نے نماز شروع کی کارنش پر، اذان ہو گئی تھی اور بعد میں پھر، حالانکہ ان کی نماز پڑھانے کی نیت نہیں تھی، بعد میں بہت سارے لوگ آتے چلے گئے. اور جب میں بالکل نئی یہاں پر آئی تھی، نئی تو نہیں مطلب کچھ سال ہو گئے تھے شاید تقریباً، تو میں اتنی حیران ہوئی کہ کیسے جماعت بن سکتی ہے، کیونکہ وہ تو بغیر کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. لیکن الحمدللہ لوگ آتے گئے اور جماعت بھی ہو گئی. پھر بعد میں پتا چلا کہ ایسا ہو سکتا ہے. دیکھیں سبحان اللہ، حدیث میں یہ بات موجود ہے، یعنی ہم لوگ کتنے لا علم ہوتے ہیں اور حدیث سے خصوصاً کتنے لا علم ہیں ہم، اور اسپیشلی ایسی احادیث تو پڑھائی نہیں جاتی ہے. تو یہاں پر پتا چلتا ہے کہ اگر ایون کسی کی نیت نہ بھی ہو امامت کروانے کی، لیکن لوگ آتے چلے جائیں تو پھر وہ خود بخود امام بن جائے گا اور لوگ پیچھے مقتدی بنتے چلے جائیں گے. اور یہ سیم حدیث ہے جو اوپر ابھی ہم نے پڑھی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی. اور اس حدیث سے کئی سارے دلائل ہم کو ملتے ہیں، کئی سارے مسائل کا حل ملتا ہے. ایک حدیث کتنا فائدہ دیتی ہے، دیکھیں وضو کے لیے بھی، نماز کے لیے بھی، امامت کے لیے بھی، ایون بغیر وضو کے قرآن پڑھنے کی دلیل بھی یہیں سے ہم کو ملتی ہے. یہ حدیث بہت طویل ہے، اصل میں اس میں آگے کا حصہ کچھ اور ہے کہ رسول اکرم اٹھے اور آپ نے آنکھیں رب کی اور بغیر وضو کی آپ نے پہلے سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت کیا اور پھر وضو کر کے نماز پڑھی تہجد کی، اور تہجد اور وتر کا بھی پتہ چل جاتا ہے ایک ہی حدیث سے. سبحان اللہ، ایک حدیث کتنے سارے ہمارے لیے الحمدللہ مسائل کا حل رکھتی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلے کہ اگر کسی کی نیت نہ ہو نماز پڑھانے کی، امامت کی، اور پھر لوگ آتے چلے جائیں تو خود بخود وہ امام ہو جائے گا اور پیچھے کے لوگ مقتدی ہوتے جائیں گے. اگر امام لمبی سورت شروع کر دے اور کسی کو کام ہو وہ اکیلے نماز پڑھ کر چل دے تو یہ کیسا ہے؟ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے عمرو بن دینار سے اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر واپس آ کر اپنی قوم کی امامت کیا کرتے تھے. یعنی ایک شخص ایک ہی نماز دو بار بھی پڑھ سکتا ہے. اور اگلی والی جو حدیث ہے اسی میں اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے کہ معاذ بن جبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض نماز پڑھتے، پھر واپس جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو وہی نماز پڑھایا کرتے تھے. ایک بار عشاء میں انہوں نے سورہ بقرہ شروع کی، مقتدیوں میں سے ایک شخص نماز توڑ کر چل دیا. معاذ رضی اللہ عنہ اس کو برا کہنے لگے. یہ خبر جب رسول اکرم کو پہنچی تو اس شخص نے جا کر معاذ رضی اللہ عنہ کی شکایت کی. آپ نے معاذ کو فرمایا کہ تو بلا میں ڈالنے والا ہے، فتنے میں ڈالنے والا، بلا میں ڈالنے والا، تین بار فرمایا، یا یوں فرمایا کہ تو فسادی ہے، فسادی، فسادی. پھر آپ نے معاذ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مفصل کے بیچ کی دو صورتیں پڑھا کرے، یعنی مفصل جو لمبی طویل صورتیں ہیں. تو بہتر ہے کہ عشاء کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تھکے ہارے ہوتے ہیں، دن بھر کے کام کاج سے واپس آتے ہیں تو نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اتنی لمبی صورت نہ پڑھائی جائے. اکثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے کہ آپ فجر میں لمبی صورت پڑھاتے تھے لیکن عشاء میں نہیں، اور مغرب میں بھی آپ نے میڈیم سائز کی صورتیں پڑھائی ہیں، طوالت والی. سبحان اللہ، یہاں پر رسول اکرم کی ہم کو حکمت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو کس طرح سے آسانی دینے والے تھے. حالانکہ آپ دیکھیں، واحد وہ صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جن کے لیے رسول اکرم نے کہا تھا کہ اے معاذ، مجھے تجھ سے محبت ہے. سبحان اللہ، کتنا بڑا جملہ، کتنا بڑا آنر ہے. اور یہی وہ واحد صحابی تھے جن کے لیے رسول اکرم نے جب ان کو اونٹ پر سوار کیا، ان کو یمن کی طرف بھیج رہے تھے، تو رسول اکرم نے کئی دیر تک ان کے ساتھ چلتے رہے پیدل پیدل. معاذ رضی اللہ عنہ کہنے بھی لگے کہ یا رسول، یا تو مجھے اتر جانے دیجیے یا آپ اوپر سوار ہو جائیے. لیکن سبحان اللہ، رسول اکرم کی سادگی اور عاجزی دیکھی، آپ چلتے رہے اور کہا کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ اس مسجد میں تمہاری اور میری یہ آخری ملاقات ہو اور تم مجھ سے نہ مل سکو. اور معاذ رضی اللہ عنہ اتنا رونے لگے، بہت رونے لگے. اور معاذ رضی اللہ عنہ ہی واحد صحابی تھے، یعنی ینگ لوگوں میں، ویسے تو عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے لیکن ینگ لوگوں میں یا مدنی لوگوں میں، یعنی انصار میں، جو رسول اکرم کی زندگی میں بھی فتویٰ دیا کرتے تھے. آپ نے خود ان کو کہا تھا کہ یعنی معاذ بہت بڑے فقیہ ہیں اصل میں. تو وہ معاذ کو رسول اکرم کہہ رہے ہیں کہ تم بلا میں ڈالنے ہو، تم فتنے میں ڈالنے والے ہو. کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات؟ یعنی رسول اکرم کی کس بات، یعنی کون سی حکمت کی طرف یہاں پر اشارہ ملتا ہے، اور کیا بات سمجھ میں آتی ہے ہمیں، آپ بتائیں. کہ رسول اکرم کو معاذ رضی اللہ عنہ سے کوئی وہ تھی شکایت تھی، یا آپ نے ان کو ڈانٹنے کے لیے کہا؟ جی، امت کی آسانی. ویری گڈ، ماشاء اللہ. کہ آپ امت کو آسانی فراہم کرنا چاہتے تھے، مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے. اور کسی شخص کو ایسے لگتا ہے کہ اس کو کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی اور امام نے لمبی صورت شروع کر دی ہو، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ پھر وہ اپنی نماز پوری کمپلیٹ کر کے چلا جا سکتا ہے، لیکن عام حالت میں نہیں، کوئی ایمرجنسی والی حالت ہی ہو. بالکل. تو آپ دیکھیں، ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے جب سے ہم حدیث پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آپ کی زندگی میں آسانیاں آئی ہیں، یا آپ کو دین آسان لگنے لگا ہے، یا مشکلات پیدا ہو رہی ہیں؟ آسانی پیدا ہو رہی ہے الحمدللہ. بالکل. بہت ہی یعنی جب حدیث پڑھتے ہیں تو دین اتنا بھی آسان لگتا ہے کہ لگتا ہے کچھ مشکل ہے ہی نہیں اس میں. الحمدللہ. امام کو چاہیے کہ قیام ہلکا کرے, یعنی مختصر صورتیں پڑھے اور رکوع اور سجدے پورے پورے ادا کرے. ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا کہا کہ ہم سے زہیر بن معاویہ نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا کہا کہ میں نے قیس بن ابی حازم سے سنا کہا کہ مجھے ابو مسعود انصاری نے خبر دی کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اللہ کی میں صبح کی نماز میں فلاں کی وجہ سے دیر میں جاتا ہوں کیونکہ وہ نماز کو بہت لمبا کر دیتے ہیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی بھی غضبناک نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا کہ تم میں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو عبادت سے یا دین سے نفرت دلا دے. خبردار, تم میں سے لوگوں کو جو شخص بھی نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے, کیونکہ نمازیوں میں کمزور, بوڑھے اور ضرورت والے سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کتنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی تھی, حکمت عملی تھی آپ کی, کہ آپ کیسے امت کو آسانی فراہم کرنا چاہتے تھے. کیونکہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ صبح صبح مزدوری کے لیے جانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں, مزدور پیشہ لوگ, کچھ لوگ رات دیر سے سونے والے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی نیند کمپلیٹ نہ ہوئی ہو, تو اب اتنی لمبی نماز پڑھائیں گے تو اریٹیٹ ہو جائیں گے. حالانکہ فجر میں نماز لمبی پڑھنے کا ہم کو ذکر ملتا ہے, لیکن اتنا بھی لمبا نہ ہو کہ لوگ پریشان ہو جائیں, کیونکہ فجر میں فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے اور فجر کا جو قرآن ہے وہ مشہود ہوتا ہے. جب اکیلے نماز پڑھے تو جتنی چاہے طویل کر سکتا ہے. ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے ابو الزناد سے خبر دی, انہوں نے عارج سے, اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے, یعنی ہلکی کرے, کیونکہ جماعت میں ضعیف, بیمار اور بوڑھے ہوتے ہیں, لیکن اکیلا پڑھے تو جس قدر جی چاہے طول دے سکتا ہے. اب دیکھیے رسول اکرم کی تہجد کیسے ہوتی تھی, جو تنہائی میں ہوتی تھی, کتنی لمبی ہوتی تھی, کتنی لمبی تہجد پڑھتے تھے آپ؟ جی, بعض اوقات تو تینوں لمبی صورتیں ایک ہی اس میں تلاوت کر لیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے, ورم آ جاتا تھا اس کے اوپر. تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین ہمارا بہت آسان ہے اور لوگوں کو بھی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے, لوگوں کے لیے بھی آسانی فراہم کرنی چاہیے. اب جو لوگ کہتے کہ آسانی مت تلاش کرو, انڈیا میں ایسے ہی فقہی مسائل پر کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہاں یہی بحث نکلی تھی کہ ایسا ہے نا کہ آسانی نہیں تلاش کرو. کہاں لکھا ہے کہ آسانی نہیں تلاش کرو, جبکہ رسول اکرم تو ہمیشہ آسانی دینا چاہتے تھے. کچھ لوگ کہتے کہ نہیں, ایک ہی امام کو فالو کرنا چاہیے, کبھی اس کو کبھی اس کو نہیں. کیوں نہیں, آپ کے لیے یہ نہیں کہا گیا, دیکھیں ہمارے دین میں یہ نہیں کہا گیا, کوئی حدیث سے ثابت ہے کہ کوئی ایک ہی امام کو فالو کرو؟ سارے امام ہمارے لیے برابر ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو فتویٰ کسی امام کا قرآن اور حدیث سے قریب ہے تو آپ وہ فتویٰ لے سکتے ہیں اور آسانی کو آپ تلاش کر سکتے ہیں. بالکل, اگر آپ کے کوئی مسائل آئے ہیں اور آپ اس کا حل ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کو چاروں اماموں کے بیچ کوئی ایسا فتویٰ مل رہا ہو جو آسانی والا اور آپ کے فائدے کا بھی ہے, تو آپ بالکل لے سکتے ہیں بغیر کسی جھجک کے. اس سے پتہ چلا کہ دین میں آسانی ہے اور ایون نماز میں بھی باجماعت نماز جب پڑھائی جائے تو لوگوں کا سب کا خیال رکھا جائے. ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے محارب بن دسار نے, اور کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے سنا. آپ نے بتایا کہ ایک شخص پانی اٹھانے والے دو اونٹ لیے ہوئے آیا, رات تاریخ ہو چکی تھی, اس نے معاذ رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھاتے ہوئے پایا, اس نے اپنے اونٹوں کو بٹھا کر نماز میں شریک ہونے کے لیے معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا. معاذ رضی اللہ عنہ نے نماز میں سورہ بقرہ یا سورہ نساء شروع کی, چنانچہ وہ شخص نے یہ توڑ کر چل دیا. پھر اسے معلوم ہوا کہ معاذ نے اس کو مجھے برا بھلا کہا ہے, اس لیے وہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور معاذ کی شکایت کی. رسول اللہ نے اسے فرمایا, معاذ, کہ تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو. آپ نے تین مرتبہ فتان یا فاتن فرمایا, سبح اسم ربک الاعلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشا. صورتیں تم نے کیوں نہ پڑھی؟ کیونکہ تمہارے پیچھے بوڑھے, کمزور اور حاجت مند نماز پڑھتے ہیں. یہاں پر سیم وہ حدیث ہے, لیکن یہاں وہ حصہ بھی زیادہ ہے کہ وہ شخص کیوں مختصر نماز یعنی بیچ میں ہی چل دیا ہو. کیونکہ وہ اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے آیا تھا اور پلانا ہی چاہ رہا تھا تو نماز کھڑی ہو گئی, یا پلا کر اس نے اونٹوں کو وہیں بٹھایا تھا تو ہو سکتا اونٹ اس کے بھاگ جاتے, لہٰذا وہ جلدی چل دیا ہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسی صورتیں ہوں جو بہت طویل نہ ہوں اور بہت زیادہ چھوٹے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مسجد میں سوائے سورۃ العصر کے قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس بس یہی صورتیں پڑھائی جا رہی ہیں, اذا جاء نصر اللہ, ہے نا؟ زیادہ تر اب یہ صورتیں سننے کو مل رہی ہیں, اور قل اعوذ برب الناس تو ہر جگہ ہر مسجد میں ایسے لگتا ہے مغرب میں بس وہی پڑھا رہے ہوں, یا قل هو الله احد. تب اتنی بھی چھوٹی نہ ہو اور بہت طویل بھی نہ ہو, دونوں کے درمیان والی بات ہو. نماز مختصر اور پوری پڑھنا, یعنی رکوع اور سجود اچھی طرح کرنا. ہم سے ابو معمر عبداللہ بن عمرو نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے عبد الوارث بن سعید نے, کہا کہ ہم سے عبد العزیز بن صہیب نے انس بن مالک سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر اور پوری پڑھتے تھے. یہ نماز مختصر پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ رکوع اور سجود میں جلدی جلدی ٹھونگے مارے, نہیں, بلکہ رکوع اور سجود اپنی جگہ پورے اطمینان سے ہونا چاہیے. کچھ لوگ ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے کے لیے پوری پیٹھ کمپلیٹ اٹھاتے بھی نہیں اور وہیں کا وہیں دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں, تو یہ نماز باطل قرار پائے گی. قبول نہیں ہوگی. اسی طرح رکوع کے لیے بھی کہ رکوع کرنے کے بعد جب تک پوری طرح اٹھ کر کھڑے نہیں ہو جاتے تو آپ کا رکوع ہی کمپلیٹ نہیں ہوا. تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نماز مختصر کا مطلب یہ نہیں کہ نماز آپ جلدی جلدی کیسے بھی پڑھ لیں اور رکوع اور سجود میں بھی چوری کرنے لگے. نہیں, بلکہ رکوع اور سجود اپنی جگہ اطمینان سے ہوں گے. ہاں, صورتیں چھوٹی بڑی پڑھی جا سکتی ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اتنا بھاگتے ہیں, اتنی جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں اور فوراً فون اٹھانے کی جلدی ہوتی ہے ان کو. اکثر مسجدوں میں بھی یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لڑکیاں یا خواتین سلام پھیری نہیں کہ سیدھا موبائل نکال کر دیکھ لیں, بلکہ کچھ لوگوں کے تو میسیجز بھی شروع رہتے ہیں اور اسکرین بھی آن رہتا ہے نماز پڑھتے پڑھتے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, کچھ چھٹی جانے سے پہلے کی بات ہے کہ ہم لوگ جمعہ کی نماز کے لیے گئے تھے مسجد, اور وہاں پر ایک لڑکی یا خاتون تھی, جو بھی رہی ہوں, ایج کا پتہ نہیں ہے, لیکن واقعی میں ان کا فون کا اسکرین کھلا تھا اور میسیجز کی ٹون بھی آتی جا رہی تھی, اور وہ نماز میں کھڑے کھڑے یا بیٹھے بیٹھے اس طرف دیکھ بھی رہی تھی. لا حول ولا قوۃ الا بالله. یعنی آپ سوچے کہ کیسا لوگوں کا حال ہو گیا ہے. جی, دو سجدوں میں گیپ بھی نہیں دیتے کچھ لوگ, وہ بھی بہت غلط ہے. تو وہی والا حال ہو گیا نا ہمارا آج کے, جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سنماش نہ تجھے کیا ملے گا نماز میں. یعنی ساری دنیا کی پرواہ, ساری دنیا کی فکر, کس کا میسج آیا, کس کو میسج بھیجنا ہے, بس اگر ایک نہیں فکر تو نماز یا اللہ تعالیٰ سے تعلق کی فکر نہیں رہی. تو اسی کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم اگر ہلکی نماز پڑھاتے تو مطلب صورتیں مختصر ہوتی تھیں یا چھوٹی ہوتی تھیں, لیکن رکوع اور سجدے پورے اطمینان سے اچھی طرح سے ادا کرتے تھے. تو امام کو چاہیے کہ وہ ایسے ہی نماز پڑھائے. بعض وقت کچھ امام ایسے ہوتے ہیں جو اتنی جلدی سجدے سے سر اٹھا دیتے ہیں, لگتا ہے تین دفعہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھانے پڑھا, اتنی جلدی سلام پھیر دیتے کہ تحیات ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی اور ان کا سلام بھی پھیر جاتا ہے. کچھ لوگ رکوع سے اتنی جلدی سر اٹھاتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ تین دفعہ بھی انہوں نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا یا نہیں کہا. تو ایسے نہیں چاہیے, امام کو چاہیے کہ وہ ایک ماڈریٹ طریقے سے پڑھائے. جس نے بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیا. ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے ولید بن مسلم نے, کہا کہ ہم سے امام عبدالرحمن بن عمر اوزائی نے, یحیٰ بن ابی کثیر سے, اور انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے, اور انہوں نے اپنے باپ ابو قتادہ حارث بن ربیع سے, اور انہوں نے رسول اکرم سے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نماز دیر تک پڑھنے کے ارادے سے کھڑا ہوتا ہوں لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں, کیونکہ اس کی ماں کو جو نماز میں شریک ہوگی تکلیف میں ڈالنا برا سمجھتا ہوں. سبحان اللہ, یہ حدیث جب پڑھتے ہیں تو بالکل دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کتنا خیال تھا رسول اللہ کو اپنی امت کا, کہ کسی کے ماں کے دل کو تکلیف بھی نہیں دینا چاہتے تھے کہ بچہ اگر نماز میں رو رہا ہو تو نماز مختصر کر دیتے تھے. لیکن ہمارے یہاں پر تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی صلواتیں سنا دی جائیں گے, لوگ نماز ہی نہیں پڑھنے دے رہے ہیں, یا اس طرح سے پتہ نہیں عجیب کانسیپٹ ہے ہمارے پر دین کا یا دینداری کا, جو الگ ہی تصور بنا لیا گیا ہے. اور کہتے ہیں آسانیاں تو بالکل ہونا ہی نہیں چاہیے دین میں, جب تک کہ آپ مشکلات کا سامنا نہیں کریں گے آپ دین کو فالو کرنے والے ہی نہیں ہیں, ایسے سمجھتے ہیں لوگ. تو یہ باقی کی تمام جو چار سے پانچ حدیث ہے وہ چھوڑ دیجئے. اب آپ لوگوں کو کچھ سوال پوچھنا تو پورا تھوڑا بریک لے, پھر آج ہم اتنا ہی رکھ کرتے ہیں کیونکہ پہلی کلاس تھی, اور میں ابھی آپ لوگوں کو حدیث کی اہمیت اور ضرورت کا باب 8 دیکھ کر اس کا جو اسائنمنٹ, یعنی کون سے کوشچنس آپ کو کرنے ہیں, وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں, اس کی پکچر میں بھیج دوں گی آپ کو ان شاء اللہ. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ کمپلیٹ کرتے جائیں گے, کیونکہ ہمارا کورس پہلے ہی بہت سلو چل رہا ہے, سلو ہو گیا ہے, ہمارا ابھی تک کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا. ویسے ہمارا بس اب دو تین ہی باب رہ گئے ہمارے, کتاب الجنائز اور میرا خیال سے مواقع الصلاح. انشاءاللہ امید ہے جلد ہو جائے گا, یہ ایک دو مہینے میں, تو پھر آپ کا کورس بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. تو آپ کو یہ دو مہینے میں حدیث کی اہمیت اور ضرورت کے باقی چیپٹرز پورے کمپلیٹ کرنے پڑیں گے, ٹھیک ہے نا؟ تو امید ہے آپ لوگ جلدی جلدی اس کو کور کریں گے تاکہ ساتھ ساتھ آپ کا ہو جائے. چلیں, بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیرن, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.